گزشتہ دن سے اس موضوع کو انتخاب کیا تھا وہ سید ساجدین کے خطبات ہیں، اور دو خطبات سے متعلق کوشش کروں گا کہ اگر ان تین مجالس میں ان دونوں خطبات سے متعلق گفتگو کریں۔ خلاق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے الرحمن علم القرآن۔ As you can see, some youth are sitting here, so I would like to speak for them as well in English, that I can relate with them. And it's important that the message has to be delivered to our next generation. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, Ar-Rahman, that is compassionate, علم القرآن، the one who taught the Quran. خلق الانسان، and then he created the human. وعلمه البيان، and then Allah Ta'ala has given the ability of the speech to the human. جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ پہلا معلم قرآن کریم کا اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ The first teacher of the قرآن کریم is اللہ سبحانہ وتعالی۔ So when the first teacher is اللہ سبحانہ وتعالی, then it's an honor for anybody who tries to teach the قرآن to other people. That is why Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم has said, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. The best amongst you is the person who learns the Qur'an and teaches the Qur'an to the other people. Learning the Qur'an itself is one of the most important factors for a Muslim. We should try to learn Qur'an in our life, because Qur'an is book of Allah subhanahu wa ta'ala. It is message of Allah sent down to all of us. And Quran is a miracle of Allah. It is a live miracle in our hands. Unfortunately, we don't look at Quran as a miracle. We look at Quran as a simple book. We try to find miracles somewhere else. You know, sometimes miracle in Alam, sometimes miracle in somewhere else. In our masajid, maybe niyaz. But Allah subhanahu wa ta'ala sent down a miracle which is in our hands. And we are having it in our home. We don't look at that as a miracle. Live miracle. There is a miracle sent down by Allah through Angel Jibreel. It was sent down to the Prophet, peace be upon him. And then it was being delivered by one imam to the other imam, from other ma'asum to the other ma'asum, from all the infallible. And today we have this miracle in our hands. How many people they look at Quran as a miracle? How many times we open the Quran and look at Quran as the greatest miracle of the world today? We never look at Quran as a miracle. That is why it's been said that when you open the Quran, there are various important morals to open the Quran. As Quran has said, إِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. But when you like to read Quran, you should seek refuge of Allah subhanahu wa ta'ala. I was talking the other day that when we seek refuge, you know, taking asylum. Now, asylum it became very easy as well today. Many people, they like to flee from Pakistan or from India. They take asylum. But really, if we really look at the real sense, refuge and asylum, then we take asylum. We take refuge when we are in a distress situation. An enemy is following us. and we are in a kind of situation that it's not allowing us to live somewhere. So we would like to leave that place, come to any other place where we can have the freedom. That is the real meaning of seeking the refuge. Do we really feel that we are in trouble, we are in trouble? And how many people, they really feel that they are in trouble? We think that everything is normal and we are having all the facilities, alhamdulillah, very comfortable life, very comfortable life. And while we are living in comfortable life, what is the need to go somewhere else and seek refuge? We say, A'udhu billahi minash shaitan rajim. Yes? Yes, dear children, we read that every day. A'udhu billahi minash shaitan rajim. I seek refuge of Allah subhanahu wa ta'ala from shaitan. Is that the meaning of that? When we seek refuge from shaitan, it's like, let me give you an example. If police is following us, right, and they are having hold, they are coming behind us, and I'm running around, I'm in a car, and I enter to a house, and I just park the car and knock the door. Can you please give me a few? And I say, what happened with you? And you can say that the police is behind me. They are following me. I'm in a very horrible situation. It's very troubled situation. And can you give me the refuge? There is a place when you say, A'udhu billahi minash shaitan rajim. I seek refuge of Allah subhanahu wa ta'ala from shaitan because he's following me. Do we really feel that shaitan is following us? How many times do we really feel that we are in trouble from shaitan? We are actually in the state of shaitan, living in a state that he is following us. Or sometimes we are captured, right? Somebody arrested us and he is not leaving us. And I'm calling somebody else. Can you please help me? I've been captured. I've been arrested. Please help me. Or for example, there are two types of the armed forces. We are in a situation that there is a war. And I just started walking around the boundary and I crossed the boundary. I went close to the other armed forces. And they are close to arrest me. And at that time I can just call my people. And the armed forces, can you please come to help me? They are going to catch me. They are going to arrest me. In that type of the situation, is tarah ki surat hal mein insaan ye kehta hai, Khuda mujhe panah de de. Is tarah ki situation mein insaan ye kehta hai ki koi hai jo mujhe refuge de de, koi hai jo meri madad kare. Lekin abhi tak to humne ye socha hi nahi hai na ki shaitan hamare paas. अभी तक हमने उसको दुश्मन माना ही नहीं है. जिसने शैतान को दुश्मन ही नहीं माना, दुश्मन उससे भागेगा क्यों? कर वो तो इसमें रहा है, बेहतरीन आराम से रह रहा है, कोई परेशानी उसके लिए कहां की? लिहाजा हम इस्तराब का एहसास भी नहीं करते, परेशानी का एहसास भी नहीं करते. हाँ, हम बहुत सी सिचुएशन में अम्मे यजीब पढ़ते हैं, बीमार हो जाए अम्मे यजीब पढ़ते हैं, जाब चली जाए अम्मे यजीब पर, और को परेशानी हो जाए अम्मे यजीब पर. लेकिन कभी हमने अम्मे यजीब पढ़ा इसलिए कि शैतान हमारा पीछा कर रहा है, दुश्मन खुदा हमारा पीछा कर रहे हैं. शैतान इज काइंड ऑफ एनिमी दैट हैज प्रॉमिस्ड एंड दैट हैज स्वोर्न बिफोर अल्लाह सुब्हान तआला दैट आई विल बी एनिमी ऑफ ह्यूमन बींग, आई विल बी एनिमी ऑफ योर पीपल, I'll be enemy of your servants. I'll try to catch them. I'll try to arrest them. I'll try to keep them in my custody. You can understand how shaitan is born. And Allah subhanahu wa ta'ala has said, Inna shaitana lil insani aduvvum mubeen. Surely shaitan for the human being is a clear enemy. That's why Allah subhanahu wa ta'ala sent down Quran. Quran is being sent down that we can come out of the refuge of shaitan and we can be in the state of Allah subhanahu wa ta'ala. قرآن کو نازل کرنے کا اصل میں ریزن یہ تھا کہ خدا یہ چاہ رہا تھا کہ اس قرآن کو پڑھنے سے انسان دوست کو سمجھ لے, دشمن کو بھی پہچان لے. دوست اور دشمن کو پہچاننے کا معیار قرآن نے ہمیں دیا ہے. اولیاء خدا کو بھی پہچان لے, دشمن خدا کو بھی پہچان لے. ہمیں قرآن اس لیے دیا گیا کیونکہ ہم نے قرآن کو ابھی تک اس اعتبار سے کبھی کھولا نہیں. ہم ابھی تک قرآن کو خدا کی کلام سمجھ کے نہیں پایا. ہم تو اس کو سائنس جتنی بھی اہمیت نہیں دیتے, فزکس جتنی اہمیت نہیں دیتے. جب یہ سچویشن ہے تو قرآن ہماری زندگی میں نافذ نہیں ہوا ہے, اور جب تک قرآن انسان کی زندگی میں نافذ نہ ہو جائے اس وقت تک یہ بیان میں شامل نہیں ہو سکتا ہے, انسان کی گفتگو میں نہیں آ سکتا. جو قرآن کے گھرانے میں پروان چڑھتے ہیں, فضلہ جیسی شخصیت, کنیز بتول, کنیز زہرا, خانہ زہرا میں پروان چڑھنے والی, زہرا کے گھر میں کام کرنے والی, وہ قرآن کے گھر میں پروان چڑھتی, اہل بیت کے گھر میں پروان چڑھتی. لیکن جب قرآن اور اہل بیت کے گھر میں پروان چڑھتی ہے تو وہ جب گفتگو کرتی ہے تو اس کی گفتگو بھی قرآنی ہے. وہ جب گفتگو کرتی ہے تو آیات قرآنی کے ساتھ گفتگو کرتی ہے, اس کی کلام میں قرآن نازل ہوتا, وہ ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی. عزیزان گرامی, یہ تو کمال ہے ایک کنیز کا کہ جو زہرا کے گھر میں کام کرنے والی ہے. یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زہرا کا کیا کمال ہو. زہرا کا گھر قرآن سے کہا, اس گھر میں کام کرنے والے بھی قرآن سے گفتگو کر. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بیان میں خوبی پیدا ہو جائے, آپ کا بیان مضبوط ہو جائے, آپ کی گفتگو میں ایویڈنس آ جائے, آپ جب بھی گفتگو کریں دلیل کے ساتھ گفتگو کریں, قرآن پڑھیں. قرآن پڑھنے سے انسان کا بیان مضبوط ہوتا ہے, قرآن کے پڑھنے سے انسان کے بیان میں دلیل پیدا ہوتی ہے. If our youth likes to learn the real Islam, the pure Islam, they have to return towards Quran. Let me relate one of the sentences of dua of Imam Sajjad alayhi salatu wasalam. That dua is dua for khatm Quran. There are various duas in Sahih by Sajjadiyya. But one of the du'as of Imam is du'a for khatm Quran. When Imam alayhi salatu wasalam was finishing Quran, at that time he used to read this du'a. Over there Imam says that, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad waj'al al-Qur'ana fi zulam al-layali munasan. Ay Khuda, jab تاریک راتیں چھا جائیں, جب تاریک راتیں چھا جائیں تو اس وقت قرآن کو میرے لیے بہترین مونس قرار دے. ہم یہ بعض اوقات پوچھتے ہیں نا, مولانا اصل میں حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, دن بدن حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں, تو ان بگڑتے ہوئے حالات میں ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں امام نے رستہ بتایا. امام نے فرمایا, جب تاریک راتیں اندھیرا چھانے لگے اور شدید اندھیری راتیں چھانے لگیں تو اس وقت قرآن کو اپنا مددگار بنا لو, بہترین مددگار تمہارے لیے. ایسے حالات میں, فتنوں میں, آزمائشوں میں قرآن. لہذا ہمارے چوتھے امام یہ فرماتے تھے کہ مجھے خدا کی قسم ہے, اگر دنیا میں کوئی انسان باقی نہ رہ جائے سنے ذرا معصوم کی کرام. فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر دنیا میں کوئی انسان باقی نہ رہ جائے اور میں تنہا علی ابن الحسین ہوں، میرے ساتھ ایک قرآن ہو، تو میں کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کروں، اس لیے کہ میرے ساتھ بہترین مددگار موجود. دا بیسٹ آف دی فرینڈ آف دا ہیومن بینگ از قرآن. دا بیسٹ آف ایسوسیٹ ود یو از دا قرآن. ٹرائی ٹو ٹیک دیٹ قرآن وائل یو گو تھرو دا ڈیفیکلٹی. وین ایور یو بیکم سراؤنڈیڈ بائی the situations and the difficulties, at that time try to go towards the Quran and learn from the Quran. This is the Quran that has given Aimma alayhi salam that ability that they can speak up in the city of Kufa. This is the Quran that has given the ability to Ahlul Bayt alayhi salam that if this, even if they stand in the court of Yazid over there also, they can give the speeches, evident speeches. ان کی کلام میں یہ مضبوطی کلام خدا سے ہے. اہل بیت اطہار کی کلام میں، اہل بیت اطہار کی کلام میں جو چاشنی دیکھتے ہیں، اہل بیت اطہار کی کلام میں جو قدرت دیکھتے ہیں، یہ قدرت حقیقت میں قدرت الہی ہے. یہ زبان قرآن ہے، اہل بیت کی زبان زبان قرآن. لہذا یہ کہا گیا کہ مومن بسا اوقات اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اگر اس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے اور وہ اپنی زندگی میں ایمان کو عملی کر لے، تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ نہیں بولتا ہے بلکہ خدا بول رہا ہوتا ہے، وہ نہیں سنتا ہے بلکہ خدا سن رہا ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے بلکہ خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. بس معلوم ہوتا ہے عزیزان گرامی، جب اہل بیت اطہار گفتگو کرتے تھے تو وہ نہیں بول رہے ہوتے تھے، خدا بول رہا ہوتا ہے. زبان امام سجاد پہ ذات پروردگار بولتی. لہذا ہم ان کو ناطق قرآن کہتے ہیں. ناطق قرآن یعنی ان کی گفتگو کلام خدا سے جدا ہے ہی نہیں ہے، یہ بولتے ہی کلام خدا کے ساتھ. کل جس مقام پہ چھوڑا تھا آج اسی سے شروع کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اگر خدا نے فرصت دی تو دوسرے خطبے کو آغاز کروں. صلوات پڑھنے آپ حضرات. ایک دفعہ سب مل کر صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، ہمارے چوتھے امام نے جب کوفہ کے بازار میں جو چوک تھی جہاں پر اطراف میں لوگوں کا ہجوم تھا، وہاں اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور خطبے میں اپنا تعارف کروایا، اور تعارف کروانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ امام نے جو تعارف کروایا تھا وہ بہت بڑی مصیبت تھی. امام نے مصیبت کے جبرات کہے. آج اگر ایک ممبر پہ آ کر ایک عالم مصیبت کو پڑھتا ہے تو اس نے اس مصیبت کو کہیں کتاب سے پڑھا ہے. آج اگر ایک ذاکر کسی مصیبت کو بیان کرتا ہے تو اس نے مصیبت کو سنا ہے. لیکن میرے چوتھے امام نے اس مصیبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. کربلا کا عینی شاہد سید ساجد، کربلا کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا، سب سے عظیم راوی کربلا کا سید ساجد. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام ذاکر اور اہل بیت کے ذاکر میں بہت زیادہ فرق. وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو معجز نما ہوتی ہے. The speech of امام is a miracle. As Quran is a miracle, the speech of اہل البیت علیہ السلام is also a miracle. لہذا وہ جب بولتے تھے تو انسانوں کے دلوں میں کچھ اس طرح اثر انداز ہوتے تھے. جیسے کہ دن کو بھی عرض کیا ہے کہ بہت سی شخصیات کی گفتگو عام انسانوں کی گفتگو سے مختلف ہوتی ہے. جتنا معنوی مقام انسان کا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اس کی گفتگو میں اثر بڑھتا چلا جاتا ہے. بات میں اثر حقیقت میں باطن کی وجہ سے ہے. جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر رکھتی ہے. بات اگر دل سے نکلے تو دل پہ اثر انداز ہوتی ہے. نقل کا زبان کبھی دل پہ اثر انداز نہیں ہوتی. لہذا جب آئمہ علیہ السلام گفتگو کرتے تھے ان کی گفتگو میں تکلف نہیں ہوتا ہے, تعارف نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ حقائق کی بنیاد پہ گفتگو کرتے ہیں, قرآن سے گفتگو کرتے ہیں, معجز نما گفتگو ہے. ابھی جب امام نے خطبے کے ان کلمات کو کہا اور کربلا کی روایت کو چند جملات میں بیان کیا تو کچھ کیفیت اس طرح ہو چکی تھی کہ لوگ گریہ وزاری کر رہے تھے, ایک دوسرے کو شکوہ دے رہے تھے, ہم نے یہ کیا, کتنا بڑا جرم کیا ہے ہم نے, آئیے امام سے معذرت طلب کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. لہذا بہت سے لوگوں نے امام کی بارگاہ میں آ کر کہنا شروع کیا, یا ابن رسول اللہ ہم نے بہت بڑی خطا کی, بہت بڑا گناہ کیا, ہم معذرت طلب کرتے ہیں, پشیمان ہو گئے, اب ہم آپ کی نصرت بھی کریں گے. تو کل میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات یہ ہماری مجالس میں جب بلند آواز سے نعرے لگنے شروع ہوتے ہیں, یا مثلا اگر کسی نے کوئی جوشیلی گفتگو کر دی ایموشنل, ہم کیونکہ اردو زبان جو ہے اس کی مشکل بھی یہ ہے کہ خود زبان ہی ایموشنل زبان, اس میں اگر آرام سے بات کی جائے تو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس میں گفتگو کرنے کے لیے بھی خصوصی انداز کی ضرورت ہے. آپ انگلش میں گفتگو کریں آرام سے پڑھتے چلے جائیں لوگ سنتے رہے, فارسی میں گفتگو کریں آپ بالکل آرام سے حلیم سے علم سے آپ گفتگو کرتے رہیں لوگ سنتے رہیں, عربی میں گفتگو کریں آپ آرام سے گفتگو کرتے لوگ سنتے رہیں, لیکن اردو میں سننے کے لیے تیار نہیں. تو مولانا آج وہ گفتگو اصل میں مزہ نہیں آیا, اصل میں اردو میں نے اس کا تجزیہ کیا ہے, اردو لشکری زبان افواج میں پروان چڑھی, تو لشکری زبان کا خاصہ یہ بن گیا کہ اس میں جوشیلی گفتگو کی جائے. تو جب آپ ممبر سے جب تک مولانا پورے زور سے گفتگو نہ کرے اس وقت تک انسان سننے کے لیے تیار نہیں, اس میں زوردار گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا کہتے ہیں شعلہ بیانی, مولانا بہت شعلہ بیان ہے, تو ہم بھی شعلہ بیانی کو دیکھتے ہیں اور پھر شعلہ بیانی پہ نعرہ بھی لگاتے ہیں, اور جب تک شعلہ بیانی نہ ہو اس وقت تک نعرہ بھی نہیں آتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ نعرے جو ہیں یہ جذبات کا نتیجہ ہوتا ہے, جب انسان کے جذبات ابھرتے ہیں تو جذبات کے نتیجے میں انسان شعار دیتا ہے, نعرہ لگاتا ہے. بعض اوقات نعرے حقیقی ہوتے ہیں, بعض اوقات نعرے میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی, صرف جذباتی نعرے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ گفتگو کرنے والا کوئی بھی بیٹھ جائے چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو, وہ جب گفتگو کرتا ہے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے, بہت سے لوگ اس کو ریسپانس بھی دیتے ہیں نعرے بھی لگاتے ہیں, اور ہمارے یہاں تو کوئی فرق رہ ہی نہیں گیا, عالم بیٹھے غیر عالم بیٹھے, جب وہ جیسے ابھی گفتگو کرنا شروع کی اس کی گفتگو کو ہم دیکھتے ہیں, تو اس نے اگر بہت اچھے طریقے سے اپنی بات کو پریزنٹ کر لیا تو ہم نعرہ لگاتے ہیں. تو اب چوتھے امام نے بھی ظاہر سی بات ہے کہ جب گفتگو ان جذبات نے کی کہ جن کو کربلا سے لے کر آئے, یہ قائد تحریک کربلا ہے, یہ ایسا قائد ہے کہ جو سید الشہداء کے دامن پروان چڑھنے والا ہے, جس نے تقریباً 22 سال سید الشہداء کے ساتھ گزارے, ایک طولانی مدت امام کے ساتھ زندگی بسر, جس کی عبادتوں کا یہ مقام ہے کہ وہ زین العابدین, جو اپنے بچپن میں پیدل چل کے حج کرنے جاتے ہیں, بچپن کے واقعات کو علماء نے نقل کیا کہ مثلا سید ساجدین بچپن میں چلتے ہوئے جا رہے تھے اور رستے میں قافلے سے ہٹ کر پیدل چل رہے تھے, کہ ابراہیم ادہم یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک بچہ تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور کاروان سے بھی دور گزر رہا ہے, اپنے رستے کو جدا کر رہا ہے, تو میں جلدی سے اس بچے کے قریب چلا گیا, میں نے کہا بچے تو اس بچپنے میں پیدل بھی چل رہا ہے, تیرے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے, تیرے پاس کوئی سامان بھی نہیں ہے, تو عزیزو جانتے ہیں امام اپنے بچپن میں بھی امام ہوتا ہے. امام نے فرمایا کہ میں पैदल भी चल रहा हूँ, बच्चा भी हूँ, मेरे पास सामान भी है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा सामान है कि जो किसी के पास नहीं। फरमाते हैं ज़ादी अत्तक्वाय, मेरी ज़ादेरा मेरा तकवा है, वह राहिलती रिजाई, मेरी सवारी भी मेरे पास मौजूद है, अल्लाह ने मुझे टांगे अता की, मैं अपनी टांगों पर सवारी करता। फरमाते हैं कि कस्दी अलमौलाई, मेरा मकसद अल्लाह तक पहुंचना है, मैं परवरदिगार की तरफ जा रहा हूं, ताकि अपने साथ कुछ लेकर नहीं आए, ना कोई खाने का सामान उठाया है, ना कोई दूसरा सामान अपने साथ लेकर चले, इतना तूलानी सफर करने के लिए जा रहे हैं लोग, तो अपने साथ अभी यहां से चलते हैं डिट्रॉयट से किसी दूसरे शहर जाने के लिए तो साथ सैंडविच बना लेते हैं, दूसरी चीजें भी, और हज पे जाने वाले तो अपने लिए सबसे ज्यादा सहूलतें तलाश करते हैं, कौन सा काफिला बेहतरीन सहूलत दे रहा है। वो सारे उन्होंने वेबसाइट चेक की, देखा कि फलां काफिला जो है सबसे ज्यादा सहूलतें बेस्ट फैसिलिटीज दे रहा है, इस काफिले के साथ ज्वाइन हो जाए। देखिए असल में हज जो है इबादत है परवरदिगार की, और एक मुश्किल इबादत भी है, लेकिन इबादत की शरायत में से एक शर्त यह है कि बेहतरीन अमल वो होता है, अफदलुल आमाल अहमजुहा, बेहतरीन अमल वो होता है कि जिसमें ज्यादा तकलीफ पाई जाती है, परेशानी ज्यादा पाई जाती है। हम ये कोशिश करते हैं कि जितनी परेशानियां कम हो उतनी शायद इबादत बेहतर हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं। तो जब उसने पूछा कि आपने कोई खाने की चीज उठाई नहीं, मौलाना ने फरमाया कि देखो मैं असल में किसी का मेहमान, जब इंसान किसी का मेहमान होकर किसी घर में जाता है तो खाना अपने साथ लेकर थोड़ा जाता है, मैं तो अपने मौला के घर में जा रहा हूं, अपने मौला का मेहमान बन के जा रहा हूं, जब मैं मौला का मेहमान बन गया हूं तो अपने साथ कुछ ले जाते हुए मुझे शर्म महसूस हुई है, मैं अपने परवरदिगार के हुजूर जा रहा हूं। तो ये वो हस्ती जो बचपन से इस इरफान इलाही के साथ परवान चढ़ रही है, इनकी गुफ्तगू जाहिर सी बात है किस तरह असरअंदाज हुई होगी कूफा में, उसी असर की वजह से वो जो इफेक्ट हुआ लोगों पे, तो लोगों ने शिआर दिए, नारा लगाया, तो इमाम ने अब उनके साथ गुफ्तगू करना है। ये सिर्फ मैंने मुकदमा इसलिए बयान किया था ताकि समझ आ सके इस कितने की, इमाम के खुतबे के इस हिस्से की। इमाम उनके जवाब में फरमाते हैं हैहात हैहात, अफसोस है तुम पे, अफसोस है तुम्हें मुझे, अय्युहल गदरतुल मकरा, ए गद्दार लोगों, मक्कार लोगों, ओ बीटरेल पीपल। या आप फर्ज करें मसलन आप एक वक्त अरेस्टेड हो, ये डिट्रॉयट का शहर हो, शहर के सारे लोग जमा हो, अतराफ में सारे शहर के लोग हों, अफसर भी मौजूद हों, अफवाज भी मौजूद हों, हुकूमत भी उनके हाथ में हो, उस हालत में अगर आप उस शहर के लोगों को इस लकब के साथ पुकारें तो इसके लिए कितनी जुरअत की जरूरत है। अजीजो कल खैबर को फतह करना आसान है, लेकिन इस कूफा में खड़े होकर कूफियों से गुफ्तगू करना मुश्किल है। लिहाजा फातेह खैबर के बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन ने इस कूफा के बाजार में एक मरतबा पूरे कूफियों की कमांड को अपने हाथ में लेकर उन सब से मुखातिब होकर कहा, अय्युहल गदरतुल मकरा, ए गद्दार लोगों, ए मक्कार लोगों। ये मामूली आदमी थोड़ा कह रहे हैं, इमाम कह रहे हैं, इस इमाम ऑफ द टाइम एंड इज कॉलिंग पीपल ओ बीट रेल पीपल, ओ मक्कार पीपल। आप सोच सकते हैं अज़ीज़ाने गिरामी इस कैफियत से बचने की जरूरत है। जरा अपने आप को कूफियों की जगह पर रखें और जरा सोचें कहीं ऐसा ना हो कि हम भी मुसलसल इमाम को दावत दें और इमाम आ जाए और हमसे मुखातिब होकर अय्युहल गदरा, क्या किया तुमने, मुझे बुलाया, मैं आ गया हूं और आपने मेरे साथ धोखा किया है। مسلسل آئمہ کے ساتھ دھوکا ہوا انسان کا، مسلسل گزشتہ قوموں نے ایک امام کو قتل کیا، پھر دوسرے کو قتل، پھر تیسرے کو قتل، پھر چوتھے کو قتل، 11 کو قتل کیا ہے، 11 کے قتل کے بعد ایک کو پردے غیبت میں رکھا ہے، ابھی آخری بات ہے، آخری امام، اس کے بعد کوئی امام آنے والا نہیں، کیا ہم چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی دھوکا کریں؟ پھر بولا کہ ایہا الغدرۃ المکرۃ حیل بینکم بین شہواتکم انفسکم، اے لوگو اس بات پہ تمہیں کس نے وادار کیا؟ What happened to these people? They had killed Imam Hussain علیہ السلام. What was the reason? Imam says that actually your desire has become between you and yourself. These are your desires that forced you, that you became and you had killed one of the best personalities, the son of the Prophet, peace be upon him. You can imagine that killing of Sayyid al-Shuhada, that means killing of one of the best personalities of the world. أَتُرِيدُونَ تَعْتُونَنِي كَمَا أَتَيْتُمْ إِلَىٰ آبَائِ مِنْ قَبْلِ، کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ جیسے تم نے میرے باپ کو دھوکا دیا، میرے دادا کو بھی دھوکا دیا، اب مجھے بھی دھوکا دینا چاہتے ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی ایک ہی جگہ سے کئی بار ایک ہی بیل سے ڈسا جائے؟ میرے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھنے کا پڑھا، فرماتے ہیں المؤمن لا یلدغ، مومن ایک جگہ سے کئی بار ڈسا نہیں جاتا، ایک دفعہ جب نقصان ہو گیا بس اس کے بعد تو انسان کو سبق حاصل کر لینا چاہیے. امام بھی اسی دلیل کو پیش کر رہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے جو نقصان اٹھانا تھا اٹھا چکے، اب مجھے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اب میں تمہارے نعروں پہ جانے والا نہیں ہوں. آپ ہزار مرتبہ نعرہ حیضی لگاتے ہیں، میں بھی آپ کی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ ہزار مرتبہ کہتے ہیں جا امام زمان، لیکن میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں. معلوم ہوتا ہے بعض اوقات امام ہمارے نعروں کو ریفیوز کر دیتے ہیں. جھوٹے لوگوں پردہ غیبت سے کہتے ہیں کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے ظاہر کو تھوڑا دیکھتے ہیں، امام باطن کو دیکھتا ہے، امام باطن کی کیفیتوں کو جانتا ہے، آنے والا کس نیت سے آتا ہے، گھر سے چلا ہے کس نیت سے چلا. ہم تو کبھی یہ سوچتے ہیں چلیں آج چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے مسجد مجلس میں بیٹھیں گے، چلیں آج تھوڑا وقت گزارنے، کچھ وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں، کچھ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جو گھر سے رضا خدا کے لیے ذکر حسین سننے کے لیے آتے ہیں؟ مولا ہمارے ارادوں سے واقف، پردہ غیبت میں بیٹھی ہستی ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمیں بخوبی جسٹیفائی کر رہی ہے، ہماری حقیقت سے بخوبی واقف. وہ جو ابھی ذہنوں میں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری سوچ سے بھی آگاہ ہے، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی کیسی بات کر رہے ہیں، یہ نعرے کیسے، مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، میں پھر آ جاؤں، اس سے پہلے تو میرے 11 باپ شہید ہو چکے. بھائی امام زین العابدین وہاں یہ کہہ رہے تھے میرے باپ کو دھوکہ دیا، میرے داتا کو دھوکہ دیا، لیکن امام زمانہ تو کہیں گے میرے 11 کو دھوکہ دیا ہے، اس سے پہلے تو ساتھ نہیں دیا. کیا لوگ بدل چکے ہیں؟ نئے لوگ آ گئے ہیں، اچھے لوگ آ گئے ہیں، مخلص لوگ آ گئے ہیں، ان میں کون سی خوبیاں پیدا ہوگی جس کی وجہ سے میں ظہور کر لوں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے رب الراقصات کی. اس زمانے میں ایک قسم عربی میں دی جاتی تھی، یہ جو حج پہ جانے والے اونٹ ان کی قسم دی جاتی تھی، کلا ورب الراقصات، یہ ہو نہیں سکتا، مجھے قسم ہے ان اونٹوں کی کہ جن پر لوگ سوار ہو کر حج پہ جاتے ہیں، میں ان کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان الجرح لا يندمل، ابھی تک تو میرے زخم بھی ٹھنڈے رہے، میرے زخم ابھی تازہ ہیں، میں نے تو ابھی چند دن پہلے اپنے بابا کو کربلا کی سرزمین پہ دفن کیا. والجرح لا يندمل قتل ابی بالامس، میرے بابا تو کل ابھی شہید ہوئے اور ان کی اہل بیت یہ بھی کل شہید ہوئے. اب یہاں پر آخری جملہ جو امام نے ارشاد فرمایا, اس کو ذرا بغور سنیے گا عزیزان گرامی, کہ ہمارے ضمیر کو اور زمانے کے انسانوں کو کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہی کافی ہے. امام فرماتے ہیں, لا تکونوا لنا ولا علینا, نہ ہمارے حق میں رہو نہ ہمارے مقابلے میں رہو, ہماری جان چھوڑ. یعنی زمانے کا امام یہ کہہ رہا ہے, نہ ہمیں تمہاری نصرت کی ضرورت ہے نہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو, اتنا تو نہ کرو. اگر ہماری نصرت نہیں کر سکتے ہو, اتنا تو نہ کرو کہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو. لا تکونوا لنا ولا علینا, نہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے, پلیز مدد نہ کرو. ولا تکونوا علینا, نہ ہمارے مقابلے میں کھڑے. آئیے عزیزان گرامی, ہم اتنے ناکارہ ہو جائیں, اس حد تک بے وفائی بڑھ جائے, اتنا انسان گر جائے کہ زمانے کا امام ہمیں انسانوں میں شمار نہ کرے, تو ہمیں تو تمہاری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں کسی اور کی انتظار نہیں. امیر المؤمنین اپنے زمانے میں کہتے تھے, اپنی آخری راتوں کی دعاؤں میں میرے مولا یہ فرماتے تھے, اے پروردگار تو مجھے کوئی اچھی قوم دے دے, مجھے کوئی اچھی قوم دے دے, ان کو بدترین قائد دے دے. کیا عجیب بدعا کی ہے, عجیب بدعا کی ہے. اس زمانے کا امام امیر المؤمنین یہ کہہ رہے تھے, اے پروردگار ان کوفے والوں کو بدترین امام دے دے, مجھے کوئی اچھی قوم نہیں سی. یہ امیر المؤمنین کی حسرت کب پوری ہوگی؟ وہ کون سا زمانہ ہوگا جس میں مولا کائنات کی حسرت پوری ہو جائے کہ ان کو کوئی اچھی قوم نصیب ہو جائے؟ جب تک زمانے کے امام کو ایک بہادر قوم, با ایمان قوم, ان کے ساتھ کھڑی ہونے والی, ان پر جان فشانی کرنے والی قوم نہیں ملتی, اس وقت تک زمانے کا امام ظہور نہیں کرتا. کربلا کی سرزمین میں میرے مولا کو صرف 72 انصار ملے, ان 72 انصار کے ساتھ امام نے قیام کیا اور امام یہ فرماتے تھے, مجھے خدا کی قسم ہے, شب عاشور کا یہ جملہ ہے, واللہ انی لا ارا اصحابا اوفا من اصحابی, مجھے خدا کی قسم ہے میں نے روئے زمین پر اپنے اصحاب سے زیادہ کسی کو وفادار نہیں پایا. کبھی تو انسان اس مقام پر پہنچ جائے نا انسان, یہ مجالس اتنی سن 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 کر, سن تو نہیں ہو جانا چاہیے, یہ مجالس سن 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 کر بیدار ہو جائے, یہاں تک پہنچ جائے کہ زمانے کا امام یہ کہے اب مجھے وفادار صحابی مل گئے, اب مجھے ایسے مل گئے ہیں جو میرے ساتھ قیام کرنے کے لیے تیار, جو بزدل نہیں, ذرا ذرا باتوں میں گھبراتے نہیں, بلکہ اس سید ساجدین کے ماننے والے ہیں یہ جو کوفہ جیسے شہر میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں, جو کوفہ کے لوگوں کو چیلنج کر سکتے ہیں, کوفہ کے لوگوں سے بہادری سے گفتگو کرتے ہیں, کوفہ کے لوگوں کو غدار بھی کہتے ہیں, مکار بھی کہتے ہیں, ذرا برابر خوف نہیں کھایا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, قرآن کریم نے اولیاء خدا کی صفت کو بیان کیا, آگاہ رہو اولیاء خدا کے لیے نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن, وہ کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوتے, وہ بڑی طاقتوں کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے, وہ کسی طاقت سے گھبراتے نہیں ہیں, وہ اریسٹ ہو جانے سے گھبراتے نہیں ہیں, وہ جیلوں میں جانوں سے گھبراتے نہیں ہیں. بھائی جیلوں میں جانا تو ہمارا شیوا رہا ہے, کبھی جب اریسٹ کریں اس وقت کہیں آج میں نے عزاداری کا مزہ چکھ لیا, ابھی تو میں نے سید ساجدین کی سیرت پہ عمل کرنا شروع کیا ہے, ہم نے یہ سمجھ لیا خود زنجیر باندھ دینے سے کچھ مسئلہ حل ہو جانے والا, خود زنجیر باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے عزیزو, زنجیر جب باندھ دیے جائیں تو وہاں سے پتا چلتا ہے اب سید ساجدین کی سیرت پہ عمل ہو رہا ہے. خود سے کیوں زنجیر باندھیں, ہم تو وہ ہیں
کہ جو آزاد رہنا چاہتے ہیں, آزاد زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. آزاد زندگی بسر کرنے والا خود اپنے آپ کو زنجیروں میں نہیں جکڑتا ہے, بلکہ آزاد زندہ رہنے والا لوگوں کو آزادی دلانا چاہتا ہے. آزاد منش بنے, قید و اسارت سے نکلے. ہم اپنی خواہشات کی قید و اسارت میں زندگی بسر کرتے ہیں. اس خواہشات کی اسارت سے نکل کر ذات پروردگار کی بندگی کے لیے آمادہ ہوں, جو اس کی بندگی میں چلا جاتا ہے آزاد ہو. سید الشہداء نے جس آزادی کا سبق سکھایا ہے عزیزوں, وہ آزادی حقیقت میں بندگی خدا میں مضمر. اگر چاہتے ہو کہ اس دنیا میں سرخرو زندگی بسر کرو, پھر خوف کو نکال دو اپنے دلوں سے. اس مجلس میں آنے سے پہلے خوف کو دور کر دو, اس لیے کہ یہ مجلس کبھی تو جا کر قید خانوں میں بھی ہونی چاہیے, کبھی تو زندانوں میں بھی ہونی چاہیے. کبھی ذکر خدا اور ذکر سید الشہداء ایسے مقامات پر بھی ہونا چاہیے جہاں پر اطراف میں سارے دشمن ہوں, جہاں پر پولیس کے گھیرے میں ہوں, افسروں کے ساتھ ہوں, وہاں پر کہیں کہ میں سید الشہداء کا ماننے والا ہوں, مجھے کوئی خوف نہیں. جو جملہ میسم نے کہا تھا, مجھے دار پہ تو لٹکا سکتے ہو, پھانسی تو لگا سکتے ہو, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو, لیکن میرے جسم کے ہر ٹکڑے سے علی کی آواز آئے گی. انسان میں ایسی بہادری پیدا ہو. شیعہ اس کا نام, شیعہ بہادر انسان کا نام ہے. بزدل کاوڑ کا نام شیعہ نہیں ہوتا ہے. کاوڑ آدمی کو اپنے رستے کو جدا کر لینا چاہیے, اسے کہیں اور جانا چاہیے. وہ ان کے ساتھ ملے کہ جو احد اور خندق سے بھاگ کر گئے, ان کے سے جال سمجھ. جو فاتح خیبر کے ماننے والا ہے, وہ تو ہمیشہ میدان جہاد میں رہتا ہے. میدان جہاد میں رہنے کو اپنے لیے خوشی احساس کرتا ہے. وہ اپنا اطمینان اور سکون ہی میدان جہاد میں پاتا ہے. میں نے صبح عرض کیا تھا کہ حبیب کربلا کی سرزمین میں ہنستے تھے, عاشور کے دن مسکراتے تھے. تو لوگوں نے آ کر پوچھا کہ حبیب ہنسنے کی کون سی بات ہے, آج تو مشکل ہے. حبیب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ حسرت کہ جو گزشتہ تمام جنگوں میں پوری نہیں ہوئی تھی, آج میری یہ حسرت پوری ہونے والی. میں جمل میں گیا, صفین میں گیا, نہروان میں گیا, مختلف جنگوں میں شرکت کی, اس خواہش کے ساتھ کہ درجہ شہادت پہ پہنچ جاؤں گا. لیکن خدا نے مجھے یہ شہادت نصیب نہیں کی. آج مجھے سید الشہداء نے بتا دیا ہے تم شہید ہو. ارے عزیزو, کبھی تو پتہ چل جائے کہ میں شہادت پہ فائز ہونے والا ہوں, اس وقت ہنس کر دکھائے, اس وقت کی زندگی کو بہترین لمحہ تصور کرے. ہمیشہ شہداء کا ذکر کرنے والا, شہداء کی غم میں بیٹھنے والا, ہمیشہ شجاعوں کا ذکر کرنے والا بزدل ہو جائے, دوسرے لوگ جری ہو جائیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. عجیب نہیں ہو گیا آج ہم بزدلی کا احساس کر رہے ہیں, دوسرے جری ہو گئے. ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت, اپنے متعلق سوچنے کی ضرورت. آئیے عزاداروں, ہمارے چوتھے امام جب کوفہ میں پہنچے تو 12 محرم کو اعجاز امامت کے ساتھ میرے مولا کربلا کی سرزمین کو پھر واپس آئے. یقیناً دنیا والوں نے ان کو اسیر کیا تھا, لیکن امام کبھی اسیر نہیں ہوتا. اور ہم ان کو بیمار تو کہتے ہیں, بسا اوقات یہ تصور ہوتا ہے کہ شاید امام زندگی بھر بیمار رہے. نہیں, ایسا نہیں. یہ کہنا بیمار کربلا یہ درست نہیں ہے. وہ بیمار تھے ایک مقطع کے لیے, ایک مدت کے لیے, لیکن ان کی صفت بیمار ہونا نہیں ہے. امام کبھی بیمار نہیں ہوتا. ذات پروردگار نے امام کو اعجاز امامت کے ساتھ کربلا بھیجا, اس لیے کہ ہر امام کا غسل و کفن امام کرتا ہے. لیکن عزاداروں, ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور تو کریں کہ آپ کبھی تابوت بناتے ہیں، تابوت کو اٹھاتے ہیں، کبھی آپ کا کوئی اس دنیا سے اٹھ جائے تو اس کے لیے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، تمام اعزاء اس کے پاس چلے جاتے ہیں. اور فقہ میں حکم دیا گیا کہ جو سب سے نزدیکی رشتہ دار ہو وہ خود قبر میں نہ جائے، بلکہ اس کو دوسرے لوگ تسلی دیں، اس کو دوسرے لوگ تشفی دیں، اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ لوگ جا کے گلے لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا پرسہ قبول کریں، ہماری طرف سے تسلیت ہو، ہم تعزیت کہتے ہیں. آئیے، ہمارے چوتھے امام آ گئے عزاداروں، کربلا کی سرزمین میں کیا سید ساجدین کے ساتھ کوئی موجود تھا، کوئی ساتھ مدد کرنے والا موجود تھا؟ میرے مولا نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ بنی اسد موجود ہیں جو لاشوں کو دفن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن جب وہ سید الشہداء کی لاش کے قریب آئے تو میرے مولا جلدی سے پہنچ گئے. حضرت نے جا کر ان لوگوں سے کہا ہے بنی اسد ذرا ہٹ جاؤ، میں اپنے بابا کی لاش کو خود دفن کروں. اے بنی اسد، تم نہیں جانتے ہو یہ کس کی لاش ہے، یہ نواس رسول کی لاش ہے. اے بنی اسد، وہ جس کو پیغمبر اپنی دوش پہ سوار کر کے مدینہ میں گلیوں میں لے جاتے تھے، یہ اس کی لاش ہے. اے بنی اسد، تم نہیں جانتے ہو یہ اس کی لاش ہے جو کبھی دوش رسول پہ نماز کی حالت میں سوار ہو گئے تھے تو پیغمبر نے اپنے سجدے کو اتنا طول دے دیا، 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی وبحمد. بنی اسد ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاؤ. اب جب بنی اسد ہٹے تو میرے مولا نے خود اپنے آپ کو قبر میں گرایا، حضرت قبر میں آئے، بنی اسد سے کہا اب میرے بابا کی لاش میرے ہاتھوں میں دو. بنی اسد نے سید الشہداء کی لاش کو ہاتھوں میں لیا، سید ساجدین کے ہاتھوں میں دیا. ابھی جب میرے مولا لاش کو قبر میں رکھنا چاہ رہے تھے نا تو ہاتھ بلند ہوئے، رسول خدا یہ کہہ رہے تھے اے علی بن الحسین، میں آ گیا ہوں، میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو. سید ساجدین نے ایک مرتبہ اپنے بابا کی لاش کو جد امجد کے ہاتھوں میں رکھا، اس طرف سے علی ابن ابی طالب آئے ہوں گے عزاداروں، اس طرف سے تمام ائمہ علیہ السلام آئے ہوں گے، انبیاء علیہ السلام آئے ہوں گے، نبیوں نے آ کر کہا ہوگا سید ساجدین یہ سید الشہداء کی لاش ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں دے دو، اس لیے کربلا کی سرزمین میں مظلوم شہید ہونے والی ہستی ہے. ارے عزاداروں، سید ساجدین نے اپنے بابا کی لاش کو رکھا، رکھنے کے بعد پھر میرے مولا نے قبر کو بند کرنا چاہا. قبر کو بند کرنے کے بعد میرے مولا اس قبر پہ ایک جملہ لکھتے ہیں ہادا، اپنی انگلی کے ساتھ میرے مولا نے لکھا ہے، سنو گے شیو کیا لکھا ہے، ہادا قبر الحسین العطشان، یہ میرے بابا کی لاش ہے، یہ اس کی لاش ہے جس کو پیاسا شہید کیا گیا. اے عزاداروں، میرے مولا سید ساجدین زین العابدین جہاں کہیں سے گزرتے تھے نا، اگر کوئی پانی پی رہا ہوتا تھا تو میرے مولا کا ایک مرتبہ رخ مڑ جاتا تھا، کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین العطشان، لوگ تو پانی پیتے ہیں میرے مولا، آپ کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. اے کبھی آتے تھے قصاب کی دکان پہ، قصاب سے گفتگو کرتے تھے، اے مدینہ کی گلیوں میں گزرتے ہوئے قصاب کے پاس آتے تھے، قصاب اے کیا تو نے حیوان کو پانی پلا لیا ہے؟ کہتے تھے مولا ہم تو مسلمان ہیں نا، جب کبھی کسی کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو اسے پانی تو ضرور پلاتے ہیں. اے میرے مولا کہتے تھے اے میری لاکھوں جانیں قربان ہو جائے بے ابھی انت و امی یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا آپ پر قربان ہو جائیں، اے میرے بابا ابا عبداللہ آپ کو بھی کربلا میں ذبح کیا گیا لیکن پیاسا ذبح کیا گیا ہے. لیکن عزاداروں، جب اپنے بابا کو میرے مولا دفن کر چکے پھر اس کے بعد آتے ہیں ایک لاش کے قریب، بتاؤں یہ کس کی لاش تھی عزاداروں؟ یہ لاش تھی علی ابن حسین علی اکبر کی لاش تھی. عزاداروں، خدا کسی کو ایسا موقع نہ دکھائے کہ وہ تنو تنہا ہو, اپنے جوان بھائی کی لاش کو اٹھائے, جوان بھائی کی لاش کو اٹھا کر دفن کرنا چاہ رہا ہو, نہ ماں ساتھ ہو, نہ باپ ساتھ ہو, نہ پھپھیاں ساتھ ہو, نہ بہنیں ساتھ ہو, نہ بہن کرنے والی ساتھ ہو. اے بھائی کی لاش, وہ بھائی کی جو شبیہ ہے رسول خدا ہے, اس کی لاش کو میرے مولا نے تنہا اٹھایا ہوگا. ایک مرتبہ کہہ دیا, اے میری جان قربان ہو جائے میرے بھائی, اے علی اکبر, اے تجھ پر بہن کرنے والا کوئی موجود نہیں, اے تیری بہن کوفہ میں موجود ہے, اے تیری بہن سکینہ کوفہ میں اسیری کی حالت میں ہے, میں تنہا موجود ہوں. علی اکبر, بھائی اٹھایا, علی اکبر کو اٹھا کر اپنے بابا کے قریب آ کے دفن کیا ہے. آج جب آپ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں نا عزاداروں, تو زیارت کرنے کے لیے جب مومنین کربلا میں جاتے ہیں, اپنے مولا آبا عبداللہ الحسین کو سلام کرتے ہیں, تو زری کے اندر جو ایک لاش حسین مظلوم کربلا کے ساتھ دفن ہے, یہ علی اکبر کی لاش ہے. لہذا ہم کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. پھر میرے مولا چلتے ہوئے نہر فرات کے قریب پہنچے. عزاداروں, ایک مقام پر پہنچے ہیں, میرے مولا نے ایک لاش کو دیکھا ہے جس کے بازو ساتھ موجود نہیں ہے. اے عزاداروں, ایک مقام سے ایک بازو کو اٹھایا, دوسرے مقام سے دوسرے بازو کو اٹھایا, ایک مقام سے ایک جسم کو اٹھایا کہ جو بازوؤں کے بغیر ہے. شاید میرے مولا نے اس جسم کے ساتھ بازوؤں کو دفن کرنا شروع کیا. پھر کہا ہوگا السلام علی المواسی اب الفضل العباس, اے میرے چچا آپ پر میرے سلام ہو, آپ بڑے وفادار تھے, آپ نے بازو بھی قربان کیا, سر بھی قربان کیا ہے, اپنے جسم کو بھی قربان کیا ہے. اے عزاداروں میرے سلام ہو سید ساجدین پہ تنو تنہا دفن کرنے والے, اے کربلا میں دفن کرنے والی ہستی, اے میرے سلام ہو تنو تنہا مظلوموں کا گریہ کرنے والے. شاید یہی وجہ تھی سید ساجدین 20 سال تک اپنی زندگی میں گریہ کرتے رہ گئے. سب سے زیادہ گریہ کرنے والی ذات سید ساجدین ہے. السلام علیک یا علی ابن الحسین زین العابدین, انا للہ و انا الیہ راجعون, و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك حق محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات, إنك مجيب الدعوات, إنك على كل شيء قدير. مات يا حسين.